نہیں کرنا، یہ ایکچولی سٹیپس ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا. اگر میں نے اللہ کی کہی ہوئی بات کو کر دیا، میں نے ایک قدم اللہ کی طرف اٹھا دیا، اللہ کی منع کی بات کو نہ کیا، یہ میں نے قدم اللہ کی طرف بڑھایا، میں اتنا قریب ہوتا جاتا ہوں اللہ کا، تو یہ راستہ طے ہوتا ہے. اگر میں اس طرح نہیں کروں گا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے، میں کبھی نہیں مندر تک پہنچ سکتا. یا راستہ تو طے کروں گا لیکن میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا، اسٹرے ہو جاؤں گا. جیسے ایک راستہ جا رہا ہو کسی منزل کی طرف تو بہت سارے ڈیویشنز نکلتی ہیں، بہت سارے ایگزٹس آتے ہیں، وہ سارے تو وہاں نہیں پہنچاتے. کوئی اس پہ چڑھ جائے وہ اسے ہی کہیں گے راستے سے اتر گئے. تو دوسری چیز راستے کا علم، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ راستہ کون سا اس منزل تک جاتا ہے. تیسری چیز جو کسی منزل کسی سفر کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے سواری، کہ مجھے سواری چاہیے، کس چیز پہ میں طے کروں اس سفر کو. اور وہ اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے سفر کو طے کرنے کے دی، وہ ہمارا جسم ہے. یہ جو جسم ہے یہ سواری ہے، اور اس پہ سوار کیا ہے، کیا چیز اللہ کو پاتی، وہ روح ہے. یہ بھی ایک اہم بات، اہم نقطہ ہے آج کی ڈسکشن کا، کہ انسان ایکچولی ایک چیز سے نہیں بنا، دو چیزوں سے بنا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کیسی محنت کر کے دنیا میں جاتے ہیں. تو وہ ہماری منزل بھی ہم پہ کھولتے ہیں، وہ راستہ بھی کھولتے ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہاری سوار جو ایکچوئل چیز کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے، وہ انسان کی روح. یسالونک عن الروح قل الروح من ربی قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ پوچھتے ہیں آپ سے بارک میں روح کیا ہے، تو انہیں بتائیں کہ اللہ کا امر ہے اور بہت تھوڑا علم آپ کو اس کے بارے میں دیا گیا ہے. تو انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، جسم ایک مادہ ہے، ایک میٹر ہے. جیسے دنیا ساری میٹر ہے، انسان کا جسم بھی میٹر ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ انسان کی روح میٹر نہیں تھی، وہ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتی تھی. اس کو ایک سواری چاہیے تھی، وہ ایک میٹر چاہیے تھا جو اس میٹر کے اندر رہتا، اس کے اوپر جو سوار ہے وہ روح ہے، اور وہ منزل اللہ تعالیٰ کی طرف طے کرتی ہے. جب یہ سفر ختم ہوتا ہے، وہ روح اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچا دی جاتی ہے، وہ اللہ کی قرب ہو یا اللہ سے دوری ہو، اور جسم کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، جسم میں زمین پہ دبا دیا جاتا ہے. تو سواری کیا ہے؟ انسان کا جسم. سوار کیا ہے؟ اس پہ انسان کی روح، جو ایکچوئل چیز ہے. اور اگلی چیز جس کا ذکر ہوا کسی سفر کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ قوت چاہیے انسان کو، وہ اس سفر کو طے کرنے کے لیے کچھ انرجی چاہیے. میرے پاس سب کچھ ہو لیکن میرے پاس قوت نہ ہو اس سفر کو طے کرنے کے لیے، میں کبھی نہیں کر سکتا اس کو طے. میں وہیں اسٹیٹک کھڑا رہوں، منزل پتا ہے، راستہ پتا ہے، سواری موجود ہے، قوت نہیں ہے. آپ کی پاس سب کچھ ہو، پیٹرول نہ ہو گاڑی میں، گاڑی وہیں اسٹیٹک کھڑی رہے گی. تو قوت چاہیے اس راستے پہ چلنے کی. یہ مثال دینے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بالکل ایسی ہے، یہ کوئی بے مقصد چیز نہیں ہے. مطلب کہ ایک انسان کی کوئی منزل نہ ہو، وہ نکل پڑے راستے پہ، اس کو کیا نام دیا جائے کہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ راستے سے بھٹک گیا، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یہ آوارہ گردی کر رہا ہے، اس طرح مختلف القاب اسے دی جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی جس انسان کی زندگی کا کوئی منزل نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی منزل نہ ہو، اس کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ راستے سے بھٹک چکا ہے، اس کو منزل نہیں مل رہی. تو انسان کی جو زندگی ہے، جو سفر ہے، وہ شروع ہوتا ہے پیدائش سے، اور وہ ختم ہوتا ہے اس کی موت. روح کہاں ہے؟ جو ایکچوئل چیز ہے، جس سے وعدے لیے گئے، جو ابھی ذکر ہوئے، وہ عالم ارواح میں ہے. یہ قرآن بتاتا ہے، احادیث بتاتا ہے. اسے اب سواری دی جانی ہے اس سفر کو طے کرنے کے لیے. سواری انسان کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے، جسم بنتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، دنیا میں آتا ہے، اس جسم کو اور قوت دی جاتی ہے، توانائی دی جاتی ہے، وہ گروتھ کرتا ہے. ابھی تک اس کا سفر شروع نہیں ہوا، بچپن اس کا سفر نہیں ہے، وہ اس سواری کو گروتھ دی جا رہی ہے، اس کو جسم کو گروتھ دی جا رہی ہے. جب وہ اس قابل ہو گئی سواری کہ اب یہ سفر شروع کر سکتی ہے، تو وہاں سے اس کا اعمال نامہ کھولا جاتا ہے، وہاں سے اس کا سفر اللہ کی طرف شروع ہوتا ہے. اب جوانی میں اس کے پاس علم ہے، سوچ ہے، وہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں کہ وہ معلومات لے سکتا ہے کہ میں اپنی ڈیسٹینیشن تک کیسے پہنچوں. جسم موجود ہے، اب مجھے کہنے مطلب کہ سواری موجود ہے، سوار تیار ہے، اب اس نے کہاں جانا ہے وہ اس کی معلومات حاصل کرے. تو جوانی میں اللہ تعالیٰ نے سارے اور انسان کو اور کر دیے کہ معلومات حاصل کرے، وہ معلومات حاصل کرتا ہے منزل کو پاتا، جو نہیں حاصل کرے گا وہ نہیں پائے گا. اور اس کے بعد جب انسان کی موت آتی ہے، اس سفر کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو اس کی ڈیسٹینیشن میں پہنچا دیا جاتا ہے جس سے وہ چلا ہے، وہ اللہ کی طرف چلا ہے، اس کو اللہ سے قرب دیا جاتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ مطمئن نفس آ اللہ کی طرف، تو اس کی طرف چل رہا تھا، ملا دیا جاتا ہے تو اللہ، جو نہیں جاتا اس کو اس کی منزل کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے. جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ جسم ایک سواری ہے، ایک یوج اس طرح چل رہا ہے، تو اب اصل سوال یہ ہے کہ مجھے قوت کیسے ملے اور انفارمیشن کیسے ملے مجھے منزل تک پہنچنا. دو امپورٹنٹ بات، کہ مجھے جوانی کے اندر جب میں اس قابل ہو گیا کہ میں چل سکوں، اس سفر کو طے کر سکوں، مجھے دو چیزیں چاہیے، ایک مجھے منزل کا راستہ بتانے والا کوئی چاہیے یا مجھے معلومات چاہیے، اور دوسرا مجھے انرجی چاہیے. یہ کہاں سے ہے؟ اب یہ وہ دو علوم ہیں جس کے متعلق بات ہے، ایک اللہ کی رضا کا علم جو کال کا علم کہلایا، اور دوسرا وہ حال کا علم تسکیے کا. جو اللہ کی رضا کا علم ہے، یہ معلومات ہے کہ اس طرح چلو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن میں چلوں کیسے، مجھے قوت چاہیے. وہ قوت کون سا علم پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ حال کا اور تسکیے کا علم پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک ہے انفارمیشن، وہ انفارمیشن قرآن و حدیث سے ملتی ہے، لیکن لیٹس سپوز میں قرآن و حدیث سے انفارمیشن ساری گیدر کروں، تو کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سارے لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں. دنیا کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سگریٹ کے کیا نقصان ہے، کیا سارے سگریٹ سموکنگ چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے. مطلب ہے اس کا کہ انسان کو صرف انفارمیشن بھی فائدہ نہیں دیتی، اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ اسے قوت چاہیے کہ میں اس علم پہ عمل کروں، وہ جو ہے وہ تسکیہ کہنا. اس علم اور عمل کے گیپ کو نیرو کرنا یہ تسکیہ ہے، کہ میری معلومات میرا عمل بن جائے، یہ تسکیہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا اس میں دو آرگنس جو ہیں خاص طور پہ علم حاصل کرنے کے لیے دیا، اور وہ کیا ہیں؟ انسان کی آنکھیں، انسان کے کان. ہم فائیو سینسز کو سمجھتے ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، سونگنا، یہ ہماری فائیو سینسز. اس فائیو سینسز سے کیا ہوتا ہے؟ ہم معلومات گیدر کرتے ہیں، انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، کس چیز کو چھو کے، کس چیز کو دیکھ کے، کسی چیز کو سن کے ہم انفارمیشن. ان میں سے دو ایسی انفارمیشن ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ انفارمیشن ملتی ہے جس کو ہماری فائیو سینسز ویسے نہیں گیدر کرتے. میں اس کو اور کلیئر کر دوں، کچھ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے فائیو سینسز سے کہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے حاصل کرتا ہوں. فار ایگزامپل، یہ ٹیبل کیسی ہے، اس کو میں چھو سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، سب کچھ یہ میری پرسنل انفارمیشن ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے. لیکن میری ساری معلومات پرسنل ایکسپیرینس پہ نہیں ڈپینڈنٹ، میں بہت ساری معلومات کسی اور کے کہنے پر حاصل کرتا ہوں. فار ایگزامپل، آپ مجھے باہر سے آ کے بتائیں کہ باہر یہ چیز ہے، میں آپ پہ ٹرسٹ کروں گا، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے خود تو نہیں دیکھی جائے، تو کسی اور کے کہنے پہ معلومات حاصل کی. سائنس کی دنیا میں دیکھیں، ایک بندہ ریسرچ کرتا ہے، اس کے فائیو سینسز سے بتاتے ہیں، وہ خود ایکسپیرینس کرتا ہے، لیکن کیا سارے لوگ وہ ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ پبلش کرتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے. مجھے اگر اس جرنل پہ اعتماد ہے، پبلیکیشن پہ اعتماد ہے، میں اس انفارمیشن کو لیتا ہوں، اسے اپنے نالج کا حصہ بنا دیتا ہوں، میں اس سے آگے ریسرچ شروع کروں. تو پتہ چلتا ہے کہ انسان انفارمیشن کے سورسز میں ایک اس کے اپنے ایکسپیرینس ہوتا ہے، فائیو سینسز ہوتے ہیں، ایک کسی دوسرے کی معلومات ہوتی ہے. اگر آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہے تو آپ یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اس میٹر کے علم کو حاصل کرنے کے لیے 5 سینسز دیے, لیکن اس حال کے علم کو, تزکیے کے علم کو اور جو اللہ کی رضا کا علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آنکھ اور کان دی, جو کہ نبی کو دیکھ کے, نبی کی بات کو سن کے اس کی معلومات سے فائدہ اٹھاتا. کیونکہ یہ میں پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو راستے کا تعین ہے, منزل کا تعین ہے, راستہ کون سا جاتا ہے اور میں نے کیسے وہاں تک پہنچنا ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ نبی بتاتا ہے. اور وہ میں کوئی 5 سینسز سے تھوڑی اسے ایکسپیرینس کر رہا ہوں, بلکہ وہ میں نبی پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان کو مانتا ہوں. ایمان اسی چیز کا نام ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سچے ہیں, میں ان کے پر ٹرسٹ کر رہا ہوں. جو کہیں گے میں ویسا کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں منزل یہ ہے, میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ بالکل منزل یہ ہے. وہ کہتے ہیں راستہ یہ ہے, میرے پیچھے آؤ, میں تمہارا گائیڈ ہوں, میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں, منزل تک پہنچاتا ہوں. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک. انسان کو کسی ملک کا نہ پتا ہو, کسی جگہ کا نہ پتا ہو, وہ گائیڈ لیتا ہے, مجھے گائیڈ کریں. تو وہ نبی گائیڈ کرتے ہیں, منزل تک پہنچتے ہیں. تو یہ جو مادے کا علم, میٹر کا علم ہے, وہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے قید کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اسے دیکھتے ہیں, ہم اسے چھوتے ہیں, ہم اسے محسوس کرتے ہیں. لیکن جو اللہ تک پہنچنے کا علم ہے, یہ ہم 5 سینسز سے بھی قید کر سکتے ہیں. بلکہ 5 سینسز میں آنکھ اور کان وہ دو چیزیں ہیں جس سے وہ نبی کی بات کو دیکھ کے اور سن کے ہم اس کے کہنے پہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے میٹر کے علم اور اللہ کے علم, یہ ڈفرینس ہے میٹر کے علم اور اللہ کی رضا والے علم اور تزکیے اور حال والے علم. جو دنیا کا علم ہے, میٹر کا علم ہے, وہ میں خود حاصل کرتا ہوں, میں خود اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. لیکن دوسرے علم کے پاس میرے پاس کوئی سورس نہیں, سوائے اس کے نبی کی بات پہ یقین کیوں. اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایک بندہ یقین کرتا ہے, وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں, اسے ایمان والا کہہ دیا جاتا ہے. جو کہتا ہے مجھے نہیں یقین, اس کو کافر کہہ دیا جاتا ہے. وہ اپنی مرضی, اپنی سوچ سے بات کرتا ہے. مختلف نظریات دنیا میں بنے ہوئے. اب اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا, اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان پہ کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ یا نہیں کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ پوری سفر کی مختصر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پہلی چیز کیا ذکر کی؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ اس کو جسم نہیں دیا گیا تھا, یہ عالم ارواح کے اندر تھا, انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے. سوال کیا جا رہا ہے تاکہ یقین آئے کہ ہاں انسان اقرار کرے کہ ہاں اللہ گزرا ہے. یہ چند سال پہلے کی بات تھی کہ میں نہیں تھا اس دنیا کے اندر. آگے اللہ نے کیا کہا, انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا, کہ بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا ایک نطفے سے. کیوں نبتلیه, کہ ہم اسے آزمائش میں ڈالیں, وہ امانت کو اٹھائیں. پھر کیا ہوا, فجعلناه سمیعا بصیرا, کہ ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا. انہی دو آرگنس کا اللہ نے ذکر کیا, سننا اور دیکھنا, جس کے ذریعے سے نبی کا علم حاصل کیا جاتا ہے, منزل کا علم حاصل کیا جاتا ہے, راستے کا علم حاصل کیا جاتا ہے دنیا کے. اللہ نے ان کو اسپیسیفائی کیا کہ میں نے اس کو بھیجا, اس کو جسم کو بنایا, سواری اس کو دی. اب اگلی چیز کی ضرورت تھی کہ یہ اس راستے کا علم حاصل کرے, منزل کا علم حاصل کرے اور تزکیے کا علم حاصل کیے کرے. فج اللہ سمیع بصیر, میں نے اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا, اسے آرگنز دے دیے, اس کو ساری چیز پرووائڈ کر دی, کرو اس علم کا حاصل. اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, کہ بے شک ہم نے ہدایت دی انسان کو راستے کی. اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستہ اس پہ کھول دیا, نبی نے راستہ اس پہ کھول دیا. یہ راستہ اللہ تک جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, اما شاکرا, کہ کچھ اس پہ چلتے ہیں, اما کفورا, کچھ اس سے منکر ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بات کو مختصر طور پہ ذکر کر دیا. تو یہ دو آرگنز ایسے ہیں جس سے ان دو علوم کو حاصل کیا جاتا ہے, نبی کے علم کو, راستے کے علم کو, منزل کے علم کو, اور اس تزکیے کے علم کو. یہ جو حال کے علم جس کے متعلق بات ہو رہی, اب جہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی تو اب بات کو اور تھوڑا آگے بڑھانا ہے, اور وہ یہ کہ پھر یہ تزکیے کے علم کیسے حاصل کرے. کیونکہ میٹر کا علم ہم جانتے ہیں, ہمیں حاصل بھی ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کسی اور ڈگری کا مالک ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. نبی کا علم کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس کے سوچ سے قرآن, حدیث, آپ صلی اللہ کی سیرت, سنت, یہ سب ہے. ایکچوئل بات, جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ تزکیہ کیسے کیا جائے, یہ مجھے حال کا علم کیسے ملے, میں کیسے سمجھوں, میں عالم بن جاؤں, قرآن و حدیث مجھے حفظ ہوں, مجھے پکی طرح ان کا علم حاصل ہو, اور زندگی میں میرا یہ حال ہو کہ میں ہر بات کے غصے میں آ جاؤں, اور میری نظریں میرے قابو میں نہ ہوں, میرے کان, میری زبان میرے قابو میں نہ ہو, تو اس علم میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ علم, یہ بات ہم کر چکے کہ معلومات حاصل ہونا ہی کافی نہیں ہے, جب تک انسان کو چلنے کی بھی ہمت نہ ہو, اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمت نہ ہو, وہی تصدیق. تو یہ کیسے حاصل ہو, یہ ہماری اس ورک شاپ کی مین تھیم ہے. یہ سارا کچھ اس کی بیک گراؤنڈ بنائی گئی, جو مین تھیم ہے وہ یہ کہ یہ کیسے تزکیہ ہو, کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے, ہمیں علم اس کا پتہ ہے کہ کیسے, یہ کیا چیز ہے, ہمیں دنیا کے علم کا بہت اچھا پتہ ہے. ایکچوئل جہاں ہم لیک کر رہے ہیں وہ اس تزکیے میں لیک کر رہے ہیں, کہ ہم تقریریں کر لیں گے, ہم تقریریں سن لیں گے, ہم بات کر لیں گے, انفارمیشن ہمیں ہوگی, لیکن زندگی کی جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ, یہ بالکل نہیں, تو کچھ نہ کچھ اس میں ڈفرنس ہوتا ہے ہمارے بلیف میں, ہمارے علم میں, اور ہمارے عمل میں. اس کو کیسے نیرو کیا جائے, اس کو سمجھنے کے لیے آج, کیونکہ یہ سارے جو ٹاپکس ہیں, لیکچرز اور ٹاکس ہیں, انٹر لنکڈ ہیں, کیونکہ میں جس طرح بھی بات کی کہ ون آس کا کام نہیں ہے, ایک لیکچر کا کام نہیں, کہ اس پہ ساری بات کو سمرائز کر دیا جائے. یہ ایک ایفرٹ ہے جو کہ ان 8 ڈیز میں اور 8 لیکچرز میں پھیلی ہوئی ہے, تو اس میں کوشش کریں گے میکسیمم کور کر سکیں. تو تزکیے کے علم پہ بات شروع کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان دو آرگن سے, کان آنکھ کے علاوہ, جو انسان کے اندر ایک روح ہے, اس کے بھی کچھ آرگنز ہیں. بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ قرآن پاک ایک ورڈ یوز کرتا ہے قلب کا, قلب جس کا ترجمہ دل کر دیا جاتا ہے. فی قلوبہم مرض, قرآن یہ ورڈ کہتا ہے ان کے دل میں مرض ہے. اب کیا وہ مرض اس کی فزیکل ہارٹ میں نہیں ہو سکتا, بالکل فزیکلی نارمل ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ قلوب ہی مرض, ان کے قلب میں مرض ہے. وہ کون سا قلب ہے؟ وہ انسان کا روحانی قلب. وہ دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے, وہ توبہ کر لے وہ دھبا صاف ہوتا ہے, وہ پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ دھبا لگتا ہے. تو وہ کون سے قلب پہ دھبا لگ رہا ہے؟ اس کے اسی روحانی قلب پہ دھبا لگ رہا ہے. تو انسان کی روح کے اندر ایک قلب ہے, وہ قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, وہ تزکیے کی جگہ ہے, وہ اس پار کی جگہ ہے, وہ اس انرجی کی جگہ ہے, وہ اس قوت کی جگہ ہے جس سے اس منزل کو پایا جاتا ہے. قلب, انسانی قلب, روحانی قلب, وہ قوت اور تزکیے کی جگہ ہے. وہ جب سنورتا ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے اس کا تزکیہ ہو گیا, وہ خود فیل کرتا ہے کہ اب میں عمل کرنے کی کوئی مشکل نہیں پاتا, اب شریعت میری طبیعت بن گئی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں میرا دل بھی وہی چاہتا ہے. ایک شخص ہے, وہ نماز کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہے, کیسے اٹھوں, کیسے پڑھوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنا مارک ڈفرنس ہے دونوں سٹیٹمنٹ, آخر فرق کیا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ایک اس میں مزہ آ رہا ہے, ایک اس کو لذت مل رہی ہے, بوجھ نہیں ہے اس پہ, وہ اٹھانا چاہے, یہ نہیں کہ اس پہ بوجھ فیل ہو رہا ہے. تو آخر کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ تزکیے کا فرق ہے. ایک کا قلب سنورا ہوا ہے اور ایک کا قلب میں بیماری ہے, جس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوب ہی مرض, یہ دل میں بیماری ہے. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا, ان فی جسد بنی آدم المزغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, ایک چیز ہے, مزغہ ہے, اگر وہ درست ہو جائے, وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو وہ سارا جسم بگڑ جاتا ہے. جان لو وہ قلب, تو یہ قلب وہ چیز ہے کہ جس کا تزکیہ ہوتا ہے، جس کے اندر انرجی ہوتی ہے، پار ہوتی ہے، جس سے وہ عمل کرتا ہے. اور اگر یہ بگڑا ہو، اس کا کوئی تزکیہ نہ ہو، تو اس کا سارا جسم بگڑا ہوگا، مطلب اس کے عمل کچھ نہیں ہوگا. معلومات اسے ساری دنیا کی ہو لیکن عمل اس کے زیرو ہوں گے، بالکل کچھ نہیں کر سکے گا. اس کے علم اور اس کے عمل کو جو کنیکٹ کرتی ہے یہ قلب کا تزکیہ. جب تزکیہ ہو جائے تو انسان کی معلومات ڈائریکٹلی اس کے عمل میں آ جاتی ہے. جب قلب کا تزکیہ نہ ہو، انسان سنتا رہے، بولتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے، اس کی زندگی میں چینج نہیں آتا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا کہ لکل شئین سقالا وسقالت القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز تو ایک صاف کرنے والی چیز ہے اور قلوب کی صاف کرنے والی چیز یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ اگلی چیز کہ قلب کا تزکیہ اس کو انرجی دیتا ہے. تو تزکیہ کیسے ہو؟ تو حدیث پاک نے اس کو واضح کیا کہ دل کو صاف، قلب کو صاف کرنے والی چیز یہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. تو اگر سیکوینشل بات کی جائے تو یہ کہ اللہ کی یاد سے دل سنورتا ہے، دل سنورتا ہے تو انسان کو ایک انرجی ملتی ہے جس سے وہ جو معلومات ان دو سورسز سے حاصل کر رہے ہیں آنکھ اور کانوں سے، اس کا عمل کا حصہ بن جاتا. یا اس کو یوں سمجھے آ سکتا ہے کہ قلب ایک انسانی جسم کا بادشاہ ہے. اگر گورنمنٹ بادشاہ صحیح ہے تو نیچے ساری اس کی آرگنائزیشن صحیح ہے، اگر وہی خراب ہے تو سارے آرگنائزیشن خراب ہے. انسان کے عمل سے بتایا جا سکتا ہے اس شخص کا عمل صحیح ہے یا اس کا قلب سنورا ہوا ہے اور اس کا قلب بگڑا ہوا ہے. اس کے عمل سے ایک سے وہ یہی ہاتھ پیر اور پاؤں ہلا رہا ہے، اسے آپ اس کہیں گے یہ سارے سائنس ہیں، یہ سارے سمپٹمز ہیں اس کے قلب کے بگڑے ہونے. اور ایک دوسرا شخص انہیں ہاتھ پیر انہیں سب چیزوں کے ساتھ ہے، اور ایک عام بندہ بھی کہہ دے گا کہ اس کا قلب سنورا ہوا ہے، اس کے ایک سنورے ہو، کردار سنورا ہو. کیا فرق ہے؟ دونوں کے وہی دو ہاتھ، دو پاؤں، سارا کچھ وہی ہے. کیا چیز میں ڈفرنس کر رہی ہے؟ کیا چیز ایک کو کافر قرار اللہ کی نظر میں بنا رہتی ہے، ایک کو مسلمان بنا رہتی ہے، ایک کو منافق بنا رہتی ہے؟ یہ صرف قلب، انسان کا قلب، روحانی قلب ہے. اور وہ کیسے سنورتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ کی یاد سے. اب اس چیز کو اور آگے بڑھانا ہے کہ تزکیے اور اس چیز کو، کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے گی، ہم سب کو پتہ چلے کہ تزکیہ کیا چیز ہے. ہم خود زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا تزکیہ. ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ قرآن کے کچھ ورڈز ہیں، کچھ میننگ. ایک ورڈ میں نے سیکھ لیے، قرآن کو پڑھنا آ گیا، ٹھیک، میننگ مجھے اس کے پتہ چل گئے. اگلا سٹیپ کیا؟ یہ مہات ختم ہو گیا؟ نہیں، بات تو یہاں ختم نہیں. بات کو کہاں تک لانا ہے؟ عمل تک. اگر عمل تک نہیں آ رہی، میرے قرآن کے ورڈز کو پڑھنا، حدیث کے ورڈز کو پڑھنا، اس کے میننگ کو سمجھنا، یہ یوزفل نہیں ہے اللہ کے ہاں. حدیث پاک یعنی قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ کتنے علماء کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، کس بیسس پہ کہ وہ اخلاص اس کے اندر نہیں ہوگا، اس کا تزکیہ نہیں ہوا. اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ یہی تزکیہ، کہ تمہارا یہ حال کہیں تم اندر سے کیا ہو. صرف علم والا اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو عمل اور اندر سے سمرا ہوا انسان چاہیے. کہ قرآن کہتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، ہاں جو سمرا ہو قلب لایا وہ کامیاب ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ صرف قلب کو دیکھتے ہیں. حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارا قلب. یہ کس سٹیٹس میں ہے؟ میں خوبصورت ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، میں علم والا ہوں، میں دنیا کے علم والا ہوں، میں قرآن کے علم والا ہوں، میں ہر چیز کے علم والا ہوں، لیکن میرے پاس میرا قلب بگڑا ہوا ہے، میرا تزکیہ نہیں ہوا ہوا، میرا عمل خراب ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں میں حقیر انسان ہوں. اور اس کے بالکل برعکس ایک ایسا چاہے جس کے بعد کچھ نہ ہو لیکن اس کا قلب سنورا ہو، اس کے ایکٹس اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اللہ کے ہاں وہ سونے سے قیمتی انسان. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے چاہتے ہیں، جہاں قرآن کی یہ آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا جس کا مفہوم ہے کہ تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے. وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن کے اندر ہمیں ذکر کرتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين, کہ اللہ رب العزت نے واقعہ ذکر کیا کہ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اخلاص نیت سے آئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں انہیں ذکر کی, تو اللہ تعالیٰ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوتا ہے, تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں, لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دیجئے. تو کیا انہوں نے قرآن کو بس سن لیا؟ نہیں, اللہ نے ان کی کیفیت سے ذکر کیا, ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں. اسی جگہ قرآن ایک اور جگہ تمام انبیاء کے ذکر کرتا ہے, سورہ مریم کے اندر کی انبیاء ان کوالٹیز والے تھے. جو کنکلوڈ کی جاتی ہے بات وہ کیا کہ جب ان کے سامنے خدا رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ ان کی اللہ نے کوالٹی ذکر کی, یہ ہے وہ حال اور کیفیت کا, یہ ہے تصویر کا. انسان یہ نہیں کہا کہ انہیں کوئی مجبور کرتا ہے, نہیں, کیفیت انسان سے طاری ہوتی ہے. ایک یہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے, اس کے اندر محبت ہے, اس کے اندر نفرت ہے, اس کے اندر ایموشن ہے, وہ اثر قبول کرتا ہے. دنیا کی جن کو دنیا سے میں تعلقات ہوتے ہیں ان کی مطلب کیفیت ہوتی ہے, وہ لوگوں کی باتوں میں رو پڑتے ہیں, لوگوں کی باتوں میں ہنس پڑتے ہیں. اللہ کی بات پہ وہی روتا اور وہی خوش ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہو, جس کا تزکیہ ہو. اور یہ تزکیے والے لوگ کہ اللہ نے کہا کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں, ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا, جذبات ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں, سجدے میں چلے آتے ہیں روتے ہوئے. اب یہ آیتیں اس لیے قرآن پاک میں آتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں, یہ ہے وہ تزکیہ, یہ ہے وہ انسان ایکچوئل حسن جو کہ اللہ تعالی ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ بات پہلے گزر گئی کہ یہ ساری چیزیں بغیر محنت سے نہیں آئیں گی, یہ خود بخود نہیں ہمیں مل سکتی, جیسے کوئی ان دنیا کا خود بخود نہیں مل سکتا. اور اگزامپل قرآن پاک, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ان سب کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اشد کا ورڈ لائے کہ ٹھیک ہے بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, یہ محبتیں بہت چھوٹی ہیں, اشد حب اللہ, انہیں اللہ سے شدت سے محبت ہوتا ہے, شدید ترین. یہ کیفیت اللہ نے ایمان والوں کی ذکر کی ہے. اب ہم ایمان والے ہیں, کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, یہ کچھ نہیں, اگر نہیں ہے کیوں کا بھی ہمیں پتہ چل گیا تو اب کیسے حاصل کی جائے؟ یہ اس ورک شاپ کا کہ کیسے حاصل ہوں یہ ساری بات. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے بھی کہتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. سچے ایمان والے بس وہی لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے نور ایمان میں زیادتی ہو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوں. یہ ساری کیفیات کا ذکر, اس میں کوئی چیز عملی نہیں ہے, عمل سے تو کوئی میرے باڈی سے کوئی تعلق, یہ ساری کیفیات. آیتوں کو سنتے ہیں, اللہ کا نام سنتے ہیں, دل کام جاتا ہے, تلاوت سنتے ہیں, ایمان بڑھ جاتا ہے, اللہ پہ بھروسہ آتا ہے, توکل آتا ہے. اس میں کوئی چیز باہر کی نہیں, یہ میرے اندر کا انسان کی بات ہو, یہ اس قلب کی بات ہو رہی ہے, یہ اس تزکیے کی بات ہو رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. انما المؤمنون کے مومن ہیں ہی وہ کہ جن میں یہ کیفیت ہے. اسی طرح اور اللہ رب العزت نے ایسے بھی فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, کہ اس سے ان لوگوں کے بدن کانپنے لگتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور پھر ان کا ظاہر اور باطن نرم ہو کر اللہ کی طرف یاد کر جھک جاتا ہے. کین یو امیجن کی کیا کن فیلنگ کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ پوری مسجد بھری ہو تلاوت ہو قرآن، اور ایک آنکھ آنسو نہ ٹپکائے اور ایک دل اس سے ایسا قبول نہ کرے، تو کہاں پہ کیا کم ہے ہم؟ کیا قرآن ہمارے پاس ہے؟ کیا حدیثیں ہمارے پاس ہے؟ ہم جانتے ہیں اس میں کیا لکھے، کیا چیز لیک کر رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا مومن کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں اور ایکچوئل ہمارے ایکٹ کیا ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کہ وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت ہر حالت میں کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں، ایسی کیفیت تاری ہو جائے کہ ہر وقت میں اللہ کی یاد میں گم ہوں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے یکسو ہو کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو یہ قرآن کی کچھ ایگزامپل دی کہ یہ وہ تزکیہ ہے جو کہ لنک کرتا ہے ہمارے علم کو ہمارے ایکٹ کے ساتھ. جب یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر یہ مومن بن جاتا ہے، یہ اس کی صفات بن جاتا ہے، اور یہی حسن ہے مومن، یہ اٹریکشن ہے اسلام کی، یہ اٹریکشن ہے دین کی. اس کو ہم نے چکھا بھی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں دین میں اٹریکشن کیا. دیکھیں انسان محبت کرنے والی ایک مخلوق، ایک اموشنل بینگ جس کو میں نے کہا، محبت ہوتی ہے اس کا قلب ہے، اس سے محبت ہوتا ہے، جس چیز سے محبت اور اٹیچمنٹ ہو وہ اسی کی طرف لگ جاتا ہے. اب اگر اس محبت اور اٹیچمنٹ باہر کی چیزوں سے ہے تو وہ ہے، مطلب کہ اس وہ اگر ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے تو ایک ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ اٹریکشن اور اٹیچمنٹ مومن کی ذکر کر رہے ہیں، اسے مجھے مجھ سے ہو جاتی ہے، وہ اتنی ہو جاتی ہے، وہ مجھ سے ہی سوچتا رہتا ہے، میری یاد میں گم رہتا ہے، میری باتیں سن کے سجدے میں گر جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اٹیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں دو اٹریکشن ہیں، دو اٹیچمنٹس ہیں، اس اٹریکشن کو ادھر 180 ڈگری میں کیسے کنورٹ کیا جائے، کیسے ڈائیورٹ کیا جائے؟ یہ تذکیہ کی محنت، یہ تذکیہ کہہ رہے ہیں کہ ایک محبت، دنیا کی محبت یہ ریالٹی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر ایک انسان کا دل نہیں کر رہا نماز کرنے کا، یہ ریالٹی ہے. جیسا ایک ڈاکٹر ایک جائے پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس کہ میں نہیں کھانا کھانے کو دل کر رہا، آپ دیکھیں میرے اندر کیا بیماری، میں ڈائگنوز کریں. کہ نارمل انسان تو کھانا کھاتا ہے، میرا نہیں دل کرتا، وہ تو اپنی فیلنگ بیان کر رہا ہے، وہ تو اپنے سمٹم بیان کر رہا ہے. لیکن انسان کا نہیں دل کر رہا نماز پڑھنے کا، نہیں دل کر رہا قرآن پڑھنے کا، وہ اپنے اس کے سمٹمز ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اس کے قلب میں مسئلہ ہے. اب ٹھیک ہے ڈائگنوز ہو گیا قلب میں مسئلہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہی تزکیہ کہلاتا ہے. یہ ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتایا کہ اللہ کی یاد، ذکر اللہ. اب انسان ٹریٹمنٹ نہ لے تو ظاہر بات وہ سمٹمز رہیں گے، اور وہ کیسے ہیں وہ انشاءاللہ کل آل الیبریٹ کرنے ہیں، کہ وہ پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم ساری معاشرہ اور ہم سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور رو رہے ہیں اور پریشان ہیں اور شکوے شکایتیں ہیں اور غم زدہ ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا. جب تو ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے نہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں؟ اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سمٹمز ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلمز ہیں، لیکن اصل مسئلہ بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ دے انسان، اس کو اصلاح کرے، اس کی تزکیہ کرے، اس کو صحیح کرے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی کچھ ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان کا مقام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت بندگی اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ. اب یہ لمبی حدیث ہے، میں سارا یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا وقت جمعی کی بنا پہ، لیکن اس کو دین کا حصہ قرار دیا. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہارے دین کا مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح زندگی گزارتے جیسے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہو. یہ نہیں تو کم از کم مینیمل اس کا لیول یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو یہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب کیمرہ لگا ہو، میرا ہر ایکٹ بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ کیفیت ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ایکسپیرینس کی ہو، لیکن یہ کیفیت ہر وقت ہو جانا، یہ ایم، یہ کیسے ہو؟ یہ تفصیل. اب یہ کیسی فیلنگز ہیں؟ کیا یہ مطلوب ہیں؟ کیا یہ مطلب کہ اس کی خواہش ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیلنگس کو اللہ سے مانگتے تھے, ان چیزوں کو اللہ سے مانگتے تھے. ان کی کچھ دعائیں ذکر کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ مجھے ایسا کر دے کہ تیری محبت مجھے اپنی ذات, اپنے اہل و عیال سے اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو. اللہ تعالیٰ سے مانگ لے, اللہ مجھے ایسی محبت دے. کسی نے ایک اور دعا میں ایسے کہا کہ اللہ مجھے ایسا کر دے کہ ہر قابل محبت چیز سے زیادہ تیری محبت مجھے محبوب ہو, اور ڈرنے کی ہر چیز سے زیادہ مجھے تیرا ڈر اور خوف ہو, اور ملاقات کا شوق میرے دل پر ایسا غالب کر دے کہ دنیا کی ساری حاجتیں مجھ سے کٹ جائیں, اور جب دنیا والوں کو ان کی چاہتی دنیا دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر, اور اپنی عبادت کے ذریعے میرے دل کو سکون اور ٹھنڈک پیدا کر. تو کیسی اللہ سے دعائیں مانگ رہے, ان میں سے کوئی چیز ایکس ریلیٹڈ نہیں ہے, ان ساری دعاؤں ساری اللہ مجھے فیلنگس دے, دے مجھے محبت دے, مجھے خوف دے, مجھے اپنے سے تعلق دے. یہ مانگنے والی چیز, لیکن ایفرٹ کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ لینا, جیسا ایک ڈاکٹر کے پاس ہے وہ ٹریٹمنٹ لیتا ہے, لیکن دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ دعا بھی کرے کہ اللہ نے دینی ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہے, تو وہ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ مجھے دے دے, اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں اس طرح تجھ سے ڈروں گویا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں, یہاں تک اسی حال میں تجھ سے جا ملوں. اے اللہ مجھے, میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جسے تجھ ہی سے اطمینان و انس حاصل ہو, جسے تیری ملاقات سے سچا ایمان و یقین نصیب ہو, جو تیری قضاء اور قدر پر راضی ہو, اور جو تیری دین پر کانے ہو. اے اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے. اللہ میں تجھ سے ایسے قلوب کا سوال کرتا ہوں جو نرم اور درد آشنا ہوں, ٹوٹے ہوئے ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والے ہوں. اے اللہ میرے دل میں خطرے و خیالات بھی بس تیرے خوف اور تیری یاد ہی کے آئیں, اور میری تمام تر توجہ اور چاہت انہیں چیزوں کی طرف ہو جو تجھے محبوب ہیں اور جن سے تو راضی ہے. اللہ میرے قلب میں نور بھر دے, اور مجھے نور عطا فرما دے, اور مجھے سراپا نور کر دے. یہ کچھ اگزامپلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ہیں کہ وہ مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ مجھے دے. اور یہ حسن ہے, ہمیں دین کی اٹریکشن کا پتہ نہیں کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں, انبیاء کے تذکرے پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے, کہ وہ کیسے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے اللہ سے تیار ہو جاتے ہیں. وہ کیا ان کے نصیب تھے, وہ بھی ہیومن بینگ, ان کی بھی ایموشنز, آخر کیا ڈفرینس ہے ان میں اور ہم, اس ڈفرینس کو کیسے نیرو کیا جائے. یہ مقصد ہے اس ساری ورک شاپ کا, یہ اس پہ فکر کریں اور اس کے حل کو سوچیں کہ زندگی تو گزر جائے گی, ایئرز اینڈ ایئرز پاس ہو چکے ہیں, ہماری زندگی کے سال ہر سال گزر چکے ہیں, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میجورٹی اور زندگی گزر چکی ہے تو آخر یہ بھی تو کوئی ایشوز ہیں ہماری زندگی سے. ایک چیز تو آنکھیں بند کر لیتے لے سے اس کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی, ہم نے فیس کرنی ہے ان ساری چیزوں. تو یہ دونوں علوم ہیں حدیث پاک میں ایسے ملتا ہے, یعنی کہ ظاہر کا قال قائم و حال قائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے دو برتن حفاظت میں لیے, ایک کو لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو میری گردن کاٹ دی جائے. یہ انہی دونوں علم کی بات کی کہ ایک یہ قرآن و حدیث کا ظاہر کا علم, اور ایک وہ باطن کا علم, وہ حال کا علم, وہ کیفیات کا علم, وہ انسان کے اندر کے جو انسان ہے, قلب کی جو کیفیت ہے اس کا علم. وہ کہا کہ میں نے حاصل کیا, لیکن کیا مطلب کہ میں اگر پھیلاؤں تو یہ کہ زبان سے نہیں, یہ کوئی لیکچر سننے سے نہیں آئے گا, بلکہ اس سے پریکٹس کرنی پڑے گی. اور وہ کیا پریکٹس ہے, وہ دل کو ذکر پہ لگانے سے, یعنی کہ جس طرح کہا کہ دل کی جو سکال ہے صاف کرنے بچی, وہ اللہ کی یاد ہے. جب تک میں اللہ کی یاد میں نہیں لگوں گا, مجھے بے شک پتا ہو کہ ایک پیشنٹ کو پتا ہو کہ ٹریٹمنٹ ہے, ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر دے, وہ جیب میں پرسکرپشن لے لے, وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس کو نہیں کھائے گا. تو جب تک اللہ کی یاد میں انسان نہیں لگے گا, انسان نہیں صحیح ہوتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محفل میں کہا, آج 10 میں سے 9 حصہ علم فوت ہو گیا. اس پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس سے مراد یہ ظاہر کا علم نہیں ہے بلکہ علم باللہ ہے, اللہ کا علم. کہ یہ قرآن و حدیث کا علم کی بات نہیں کر رہا کہ اس میں 9 حصہ چلا گیا, بلکہ میں کسی اور علم کی بات کر رہا ہوں, وہ اللہ کا علم ہے. وہ یہ تذکیہ کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا حاصل تھا کہ وہ چلا گیا. لے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دو طرح کے, ہم صرف ایک علم کو جانتے ہیں اور اس میں سے پارٹ کی ہماری زندگیوں میں ہے. اب اگر ہم اپنی زندگیوں میں سنوارنا چاہتے ہیں اور جیسے نمونے مسلمانوں کے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی اس پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کا حل موجود ہے. مسئلے دو ہیں کہ ہمیں حل پتہ ہو اور دوسرا ہم اس پہ عمل کریں. یہ ساری باتیں اسی لیے کی گئیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے. بات ایک دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنا کہ کیسے علم حاصل ہوتا ہے. وہ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے ہمیشہ دو ذرائع ہیں. ان سارے علوم کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ تذکیہ کا علم اسپیسیفکلی یہاں میں مینشن. ایک یہ کہ میں خود کتاب کو پکڑوں اور اسے علم حاصل کروں. علم اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن بہتر طور پہ علم حاصل ہوتا ہے جب اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے جا کے پوچھا جائے مجھے آپ بتائیں کہ کیسے میں سمجھا دیں. تو دو چیزیں ہر وقت چاہیے ہوتی ہیں, کتاب اور ایک رجال. اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کو انسانوں کو کتاب نہیں دی, یہ میری کتاب ہے پڑھو عمل کرو, نہیں, ایک بندہ بھیجا اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایفرٹ کی. جب دونوں چیزیں کمبائن ہوئی تو تب وہ چیز سامنے آئی. تو مطلب یہ کہ علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جہاں اس سارے نالج کو سننے کی ضرورت ہے وہاں کسی اسپیشلسٹ سے پوچھنے کی بھی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سارے کام کرنے آئے جو میں نے ابھی تک ذکر کیے, اور اللہ نے قرآن میں یہ مینشن کیے. اور وہ کیا کہ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے ہمارے رب ایک مبعوث کر ان میں سے ایک رسول, وہ کیا کرے چار کام, یتلو علیہم آیاتک ورڈ کو پڑھنا سکھائے, تلاوت, ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہ کتاب کی تعلیم دے, انہیں ایکسپلین کرے, وہ ٹیچر بنے اور حکمہ اور اپنی زندگی میں اس کو کر کے دکھائے, وہ یزکیہم چوتھا کام کہ ان کا تزکیہ کرے, ان کے علم کو ان کے عمل میں لانے کا ذریعہ بنے, ان کے قلوب کو تقویت دینے کا باعث بنے, اس کو قلوب کا تزکیہ کرے. جب یہ چار کام مکمل ہوتے ہیں تو انسان یہ سارا علم جو قرآن و حدیث کا ہے وہ انسان کے اندر آتا ہے, پھر حقیقی مومن و مسلمان ہوتے ہیں. ان میں سے ایک چیز بھی امٹ کر دیں نہیں آئے گا وہ. تو پہلی چیز کے اسپیشلسٹ سے پوچھنا, اور اس کسی بھی چیز کا یعنی کہ لیٹس سپوز مجھے ریکگنائز ہو گیا, مجھے ریئلائز ہو گیا کہ علم حاصل کرنا چاہیے, تو پہلی چیز جو بھی کسی بھی ریئلائزیشن کے بعد ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ایم کو صحیح کر لے. مطلب فار ایگزامپل زندگی کا سفر چل رہا ہے, میں کہیں دوسرے راستے پہ چلا, وہاں کسی نے بتایا یہ راستہ نہیں اللہ کو جاتا بلکہ وہ راستہ جاتا, میرا کیا اسٹیپ ہوگا, میں پیچھے مڑوں گا, اس راستے کی طرف جاؤں گا جو اللہ کی طرف جاتا. یہ پیچھے مڑنا ہے, یہ جو لوٹنا ہے اس کو توبہ کہتا. توبہ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہی یہ کہ لوٹ جانا. کس طرف لوٹ جانا؟ اللہ کی طرف لوٹ جانا. میں کہیں یہ پے ہوں, میں کہ پیدھر ادھر پھر رہا ہوں, میں ریئلائز کر لیا اس حقیقت کو کہ مجھے پہنچنا ہے اللہ تک, اور جب تک میں ساری رولز اینڈ ریگولیشن اور سارے اسٹیپس پورے نہیں کروں گا جو اپنی دنیا کے سفر میں کرتا ہوں تو میں نہیں پہنچ سکتا, میں گھومتا رہوں گا اور آخر کار اللہ سے دور کر دیا جاؤں گا. تو پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے کہ لوٹ جانا, توبہ کرنا, ریئلائز کرنا کہ ہاں, ایڈمٹ کرنا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی, میں اللہ کی طرف لوٹتا ہوں, اس کو کہتے ہیں توبہ. اب توبہ وہ چیز ہے کہ جس کو ابھی کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کل پہ نہیں ڈالی جاتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسے سمجھاتے ہیں اس کو بھی ذرا سن لیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, کہ قل یا عبادی, کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, یعنی جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں, ان کو اللہ نے کہا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, نہیں بتاؤ ان کو, آواز دو کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے واپسی کے راستے کھلے رکھے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, لوٹو, اللہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کریں گے. یہ تم جتنا وقت ضائع کر چکے اور دور جا چکے اس سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جمیع میں کوانٹیٹی بھی ہے کوالٹی, بڑے سے بڑا گناہ کر چکے ہو, زیادہ سے زیادہ گناہ کر چکے ہو, وہ سب معاف کرے گا. انہ ہو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. لیکن کیا یہ آفر ہمیشہ کے لیے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ, اور رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس کے حکم مانو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے, پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان بلانے والے کی پکار کو نہیں سنتا تو اللہ تعالیٰ ایک مہلت تک آواز دیتے ہیں. الٹیمیٹلی دو رزلٹ آتے, یا انسان کی موت آ جاتی یا اللہ کی پکڑ آ جاتی. یہ دو چیزوں میں کوئی ایک چیز آ جاتی. اس ڈیوریشن کو کہ کب وہ آتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ورڈ یوز کرتے ہیں اجل, کہ ہر ایک قوم کا, ہر ایک انسان کا ایک اجل مقرر, ایک وقت مقرر ہے, اس مہلت دی جائے گی کہ کرو جو کرنا ہے. میں آوازیں دیتا ہوں آنا ہے, آفر کھلی ہے, پیچھے راستہ کھلا ہوا, لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے, ایک وقت مقرر ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ کہنے کہ اس سے پہلے پہلے لوٹ آؤ, کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پر پکڑ آ جائے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور چلو اس بہتر بات پہ جو اتاری ہے تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے, من قبل, اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب, کہ تمہیں اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کہ وہ دونوں چیزیں, موت اور اللہ کی پکڑ, اچانک آتی ہیں, کوئی وارن کر کے نہیں آتے. وارننگ اس سے پہلے لوگوں کا پکارنا ہے, لوگوں کا سمجھانا ہے, اللہ کی پکار ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وارن کرے میں پکڑنے لگا ہوں, نہیں, اچانک آ جائے گی. ان تقولوا نفرۃ نفس یا حسرتا علامہ فرت فی جنب اللہ وان کنتم لمن الصافرین, اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں. اللہ تعالیٰ کیسے, یعنی خالق کائنات ہم سے مخاطب ہیں اور ہمارے لیول پہ آ کے کیسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں ہوگا کیا, جب وہ موت یا عذاب آئے گا نا پھر تم کیا کہو گے وہ بھی میں بتاتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جی کہنے لگے ہائے افسوس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو ہنستا ہی رہا ان باتوں پہ جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کی جاتی تھیں. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا کہنے لگے کوئی کہ اگر اللہ مجھ کو راہ دکھاتا تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہو جاتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فکون من المحسنین, یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کہ کسی طرح مجھے لوٹ جانا ہو اور ہو جاؤں میں بھی محسنین اور نیک لوگوں میں, کہ یہ تمہاری حسرتیں ہوں گی کہ مجھے لوٹا دو, میں اب توبہ کروں گا, میں اب اللہ کی طرف جاؤں گا, مجھے سمجھ آ گئی. تم کہو گے کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا, میں بھی متقی میں سے ہوتا. تم کہو گے کہ میں تو غلطی ہی کرتا رہا. یہ تمہاری حسرتیں ہوں گی, میں آج بتا دیتا ہوں جب تمہارے پاس لوٹنے کا موقع کھلا ہے. لیکن یاد رکھو کہ بلا قد جاءت کا آیات فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین, کہ کیوں نہیں پہنچ چکی تھی تمہارے پاس میری آیتیں, فکذبت بها, تم نے اس کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تم کافروں میں سے تھے. ہم سن رہے ہیں ان باتوں کو, سمجھ رہے ہیں ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلا قد جاءت, پہنچی ہے تمہاری بات بات, یہ نہیں کہ تمہیں بغیر بتایا ایسا کر دیا گیا, لیکن تم نے اس بات کو سنا ہی نہیں, اس پہ کوئی عمل ہی نہ کیا. تو وقت ابھی یہ ہے کہ ہم اپنے ڈائریکشن کو صحیح کریں. کسی بھی نالج کو گین کرنا, کسی بھی چیز کو گین کرنے کے لیے پہلے نیت ضروری ہے. تو آج کم از کم اٹھنے سے پہلے ہم نیت تو کریں کہ یہ بھی کوئی علم گین کرنے والا. کئی ریزنز ہو سکتی ہیں ہم نے اس علم کو نہیں گین کیا یا کم گین کیا, ہمیں کسی نے بتایا نہیں, یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. ہمیں علم ہی نہیں تھا, یا ہمیں علم تھا لیکن اہمیت کا علم نہیں تھا, یہ بھی دوسری ریزن ہو سکتی. تو جو بھی ریزن بنی کہ ہم اس چیز میں لیک کر کے, کم از کم نیت تو کریں کہ اس کو, جو کیونکہ فرسٹ ٹائم نیت ہوتی ہے کہ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں, اس کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے پہلے جس کے, ہاں میں یہ بات سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے سکھائیں. نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کسی علم کو حاصل کرنا, اور وہ کیا سٹیپس ہوتے ہیں, پھر وہ ایفرٹ کرنا, اس کو سننا, اس کے ایکسپرٹس کے پاس جانا, ان سے سیکھنا, اور پھر اس کو زندگی میں اپلائی کرنا, اس پہ محنت کرنا, اور پھر رزلٹس آتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات تو نہیں کہ وہ رزلٹس نہ دے, لیکن رزلٹس ایفرٹ سے ریلیٹڈ ہے. ایفرٹ سے پہلے نیت ہے, نیت ہی کو توبہ کرتے ہیں کہ میں نیت کروں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, ماضی میں سے غلطی ہوئی, آج میں اپنی ڈائریکشن کو صحیح کرتا ہوں, اور ڈیڈ سین کو صحیح کرنے کی نیت نہیں بلکہ آئندہ ایفرٹ پہ شروع کرے. یہ نیت کے تین کمپوننٹ ہیں، پاس پہ پچھتاوا، پریزنٹ میں نیت کہ میں نہیں کروں گا آئندہ یا صحیح ڈائریکشن کروں گا، اور فیوچر میں یہ کہ ایفرٹ کرے. یہ تین چیزیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں اس کو توبہ کہا جاتا ہے. اور حدیث پاک، قرآن پاک میں ایک اور چیز آتی ہے کہ توبہ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ میں خود سے تنہائی میں توبہ کروں، اللہ مجھے معاف کر دے، اور ساری نیت. ایک توبہ ہوتی ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کے، کسی اللہ والے کے پاس جا کے توبہ کرنا، اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص 100 بندوں کا قاتل تھا، 100 بندوں کا قاتل چل پڑا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگا. 99 بندوں کا قاتل. اسے کسی نے پوچھا کہ میری مقصد ہو جائے گی، اس نے کہا نہیں، اسے نہیں، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 ہوئے، پھر اس کو ہوا کہ ابھی بھی توبہ کی نیت ہے. وہ ایک اور کے پاس پوچھا، اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن تم ایسا کرو فلاں نیکوں کی بستی میں جا کے توبہ کرو. اور وہ چل پڑا، نیت کر لی. اب نیت جیسے ہی اس نے کی، اس کو موت آ گئی. چند سٹیپس لیے موت آ گئی. حدیث پاک میں آتے ہیں جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی، دونوں آ گئے. جنت کا فرشتہ کہتا ہے میں جنت میں لے کے جانا ہے کیونکہ نیت اس نے کر لی ہے. جہنم کا اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جہنم میں جائے گا 100 بندوں کا قاتل ہے، اب اس نے کی نہیں ہے. اللہ کے سامنے معاملہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کیا ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، تو کہو جاؤ میئر کرو زمین کو، کہاں کی زمین کم ہے. اگر تو اس نیکوں کی بستی کی زمین کم رہ گئی ہے، جنت میں ڈالو. اگر یہ زمین کم ہے تو اس کو جہنم میں ڈالو. اور ایکچوئل میٹر کیا تھا، وہ ابھی اس بستی سے دور تھا نیکو. یہ ایکچولی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا سکڑ، سکڑتی ہے اس کو اس سے قریب کیا جاتا ہے، جنت سے ڈالا جاتا ہے. سارے رول بدل دیے جاتے ہیں دنیا کے، زمین کو حکم دیا جاتا ہے سکڑ. کیوں؟ ایک بندے نے صرف ارادہ کیا، صرف نیت، صرف توبہ کی نیت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا معلوم. کیونکہ نیت کی تو ڈیسٹینیشن کو پا لے گا کبھی نہ کبھی، نیت کرے گا، ایفرٹ کرے گا، وہ پا لے گا کبھی. ٹھیک ہے، اس کو زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو نیت تو پہلا سٹیپ ہے. اس میں تو کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی بری بات کی نیت تھوڑی ہے کہ انسان اس کو ڈیلے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیکوں کی بستی کا مینشن کیا کہ ادھر جا کے توبہ کرو. قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے صحابہ، اور آپ کے سامنے آ کے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقصد کرنے والا پائیں گے. تو جو اجتماعی توبہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس پہ زیادہ آتا ہے. اس لیے بزرگوں کی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ توبہ کرواتے تھے لوگوں. توبہ میں اور تجدید ایمان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا حدیث میں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کیونکہ کئی باتوں سے انسان کا ایمان فرق پڑتا ہے، اس لیے تجدید اور اس کا رینیول کرتے رہا کرو. تو کلمہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. تو بات ختم کرنے سے پہلے یہ دو عمل کر لیتے ہیں، یعنی تجدید ایمان اور توبہ استغفار کے کلمے ذکر کر دیتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت زیادہ آئے گی. اور ہماری جو نیتیں ہیں کہ انشاءاللہ اس ان کو حاصل کرنا ہے، جو آگے انشاءاللہ فردر ٹاک میں ذکر تفصیل سے ہوگی، تو اس پہ بھی ہمیں زیادہ ثابت قدمی ملے گی. تو میں کچھ کلمات پڑھوں گا، آپ پیچھے پیچھے پڑھتے رہیے گا، میں جب کہوں تب پڑھیے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اچھا، اس میں یہ بات مینشن کر دوں کہ ایک ہے توبہ کی نیت، اور ایک ہے اس تذکیے کی اور ذکر کی بات کی گائیڈنس کی نیت. یہ دو سیپریٹ نیت ہے. توبہ کی نیت تو سب کر لیں، جو گائیڈنس بھی حاصل کرنا چاہے فیوچر کے لیے کہ میں نے تذکیہ کیسے کیا جاتا ہے، ایسا کیسے کرتے ہیں، تو وہ یہ نیت بھی سامنے حال کر لے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی آئے گی. بعد میں مجھے بتا دیں کہ میری یہ نیت کی تھی اور مجھے کمیونیکیٹ کر دیں. تو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اب پڑھیے گا الفاظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. تو ان الفاظ میں آپ نے لکھا ہوگا, ایک تو کلمہ تھا, دوسرا ایمان کی تجدید تھی, اور تیسرا توبہ تھی, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی توبہ کرنے والا اور اس اپنی ڈائریکشن صحیح کرنے والا اور اپنے تک پہنچنے والا بنا دے, اور جو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی پاتھ کا پتہ ہونا, ڈیسٹینیشن کا, تسکیہ کرنا, وہ سارے بھی ہمارے لیے آسان کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے پھر نماز ان شاء اللہ ادھر ہی کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک آپ کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کی ذات بلند ہے. یا اللہ پاک آپ کی تعریفیں اتنی جتنی آپ نے یا اللہ پاک خود اپنی کر دیں. یا اللہ پاک ہم آپ کی مخلوق ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں. یا اللہ پاک ان ساری چیزوں کا حقیقت و استحضار ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک اپنے آقا ہونے کا استحضار نصیب فرما, ہمارے غلام ہونے کا, بری عبد ہونے کا ہمیں استحضار نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنے خالق ہونے کا استحضار نصیب فرما, ہماری مخلوق ہونے کا استحضار نصیب فرما. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک اپنی مرضی کے مطابق منمانی زندگی گزارنا یقیناً یہ ابدیت کے خلاف ہے. یا اللہ پاک ہمیں ابدیت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہدایت نصیب فرما. تیرے خزانوں میں یا اللہ پاک سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. یا اللہ پاک جب تو راستہ دکھا دیتا ہے کسی کو اپنے ٹھکانے کا, تو ان کو کسی کے ذہن میں اور دل میں منزل بٹھا دیتا ہے, راستہ بٹھا دیتا ہے, اسے قوت دے دیتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ, یہ سب ہدایت ہے. یا اللہ پاک تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز یہ ہدایت ہے. یا اللہ پاک لیکن جو اس کو ہی ملتی ہے جو کہ اس کی نیت کرے, جو کہ اس کا ارادہ کرے, جو کہ اس کے لیے محنت کرے. یا اللہ پاک یہ تیرا اصول ازل سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ارادہ بھی نصیب فرما, ہمیں نیت بھی نصیب فرما, اور اس راستے پہ چلنا بھی آسان فرما. اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ پاک جو بھی گمراہی کی صورت ہے, وہ یا یہ ہو کہ ہمیں علم ہی نہ ہو, یہ وہ یا یہ ہو کہ یا اللہ پاک ہمیں پتہ ہو اور ہم اس پہ عمل نہ کریں, دونوں گمراہی کی صورتوں سے ہمیں بچا لے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کا سوال ہے. یا اللہ پاک تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. یا اللہ پاک ہم نے زندگی میں دیر بھی کر دی اس چیز کو حاصل کرنے میں. یا اللہ پاک آج لوگ دور سے بھی آئے, اور یا اللہ پاک دیر سے بھی آئے, رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ پاک جب کسی در پہ عورتیں آتی ہیں تیری رحمت جوش میں آتی ہے. دنیا والوں کا بھی اصول ہے کسی آئی ہوئی عورتوں کو ٹکراتے نہیں, بڑی سے بڑی بات کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ یہ عورتیں, یہ تیری بندیاں چل کے آئیں, یا اللہ پاک تیری رحمت کی تلاش میں, تیری محبت کی تلاش میں, تیری یاد کی تلاش میں, تزکیے کی تلاش میں, تیری تلاش میں, اللہ رد نہ فرما, اور ان کی برکت سے ہمیں بھی معاف کر دے, ہمیں بھی تزکیہ نصیب فرما دے, ہمیں بھی دل کا تزکیہ نصیب فرما دے. یا اللہ پاک اخلاص نصیب فرما دے, کہنے والے کو بھی اخلاص نصیب فرما, سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرما. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو ہم نے ہمارے گناہ سبب بنے ہوئے ہیں ادائش نہ ملنے کا, یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے وہ سارے گناہوں ہمارے معاف کر دے, وہ دن میں کیے ہوں یا راتوں میں کیے ہوں, کھل کے کیے ہوں یا چھپ کے کیے ہوں, محفلوں میں کیے ہوں, تنہائیوں میں کیے ہوں. اللہ سب کو معاف کر دے, اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جن لوگوں نے چیز کو آرگنائز کیا، اس ساری اسے محنت کی، یا اللہ پاک اپنا گھر دے دیا، یا اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے، ان پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، ان کی بھی ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یا اللہ پاک ایمان کو زندہ رکھ، ان کی آنے والی نسلوں کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، برکتیں یا اللہ پاک کھول دے، ان ہم سب کی جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرما، وقت میں برکت نصیب فرما،